हमने इस साल तक पढ़ लिया था, 16 पदों में लिया है अंदाज में हम तुम तारा मून ठीक किया था ना। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمر رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون الله يعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله به هذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين فاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقهم ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم
پہلے جو آج میں نے تلاوت کی ہے اس سے پہلی آیت میں تھا کہ اگر تم اس کلام میں شک رکھتے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے تو اس جیسی کوئی صورت اس کی مثال بنا کے دکھاؤ اور اپنے شہداء کو بھی جو تمہارے سرپرست ہیں ان کو بلا لو اللہ کے سوا جو بھی تمہیں سرپرست بنا رکھے ان کو بلا لو ان کو تم صادقین اگر تم سچے ہو اس کا جواب یہ ہے خود ہی قرآن کریم یہ جواب دیتا ہے فَإِن لَمْ تَفَلُوا وَلَمْ تَفَلُوا فَإِن کا مطلب ہے اگر فا کا مطلب ہے پس پس اگر تم نہ کر سکو تَفَلُونَ کا مطلب ہے تم کر سکو گے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لم جب مضارعہ پہ داخل ہوتا ہے تو اسے ماضی بنا دیتا ہے اور ماضی منفی بنا دیتا ہے نفی میں تبدیل کر دیتا ہے تو لا تفعلون کا مطلب ہے تم نہیں کرو گے اور لم تفعلوا کا مطلب ہے تم نہیں کر سکے یا شرط کے ساتھ آئے تو کر سکو اس کا ترجمہ بنتا ہے, اس سے سبجنکٹیو کہا جاتا ہے. پھر فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, اگر تم ایسا نہ کر سکو, تو ان نے کر سکے کے معنوں کو پھر تبدیل کر دیا اور کر سکو میں بدل دیا. یہ قانون ہے کہ جب شرط آ جائے تو وہ جملہ شرطیہ بن کر اسے سبجنکٹیو ہو جاتا ہے, منصوب ہو جاتی ہے چیز. تو تفعلون کا نون اس لیے گر گیا کہ لم نے اس پر عمل کیا اور اس کا نون ختم ہو گیا. اور آخری نون جو ہوتا ہے مضارع افعال ان کا گردانوں کا, یہ اپنی ذات میں لفظ کا حصہ نہیں ہوتا, اس لیے یہ جب بھی کوئی اور لفظ کوئی طاقتور وجہ اس پر عمل کرے تو یہ گر جاتا ہے. بس یہ مختصر گرامر ہے, زیادہ نہیں بتا سکتا کیونکہ پھر جن کو گرامر نہیں آتی ان کا دماغ الجھ جائے گا. مختصر پھر بتاتا ہوں. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, لَمْ تَفْعَلُوا کا مطلب ہے نہیں کر سکے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا کا مطلب ہے اِن لَمْ تَفْعَلُوا کا, اگر وہ ایسا نہ کر سکیں, تم نہ کر سکو, یا مخاطب ہے معاف کرنا. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, دماغ میں یفعلون کی گردان, اس لیے غائب میں ترجمہ کر رہا تھا. اگر یفعلوا ہوتا تو پھر یہ ترجمہ ہوتا اِن لَمْ يَفْعَلُوا, اگر وہ ایسا نہ کر سکے. مگر جو تے کے دو پر نقطے پڑے ہوئے ہیں یہ مخاطب کے ہیں. مضارع میں جب تے داخل ہو اس طرح تو مخاطب میں بھی بدل دیتی ہے اور بعض دفعہ تاریخ کی علامت بھی بنتی ہے. مگر وہ الگ موقع آئے گا تو پھر سمجھاؤں گا کہ کہاں تاریخ بنتی ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, پس اگر تم ایسا نہ کر سکو. وَلَمْ تَفْعَلُوا, اور ہم بتاتے ہیں کہ ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے. اب اس نے بھی لن نے بھی تفعلون کا نون گرا دیا لیکن مستقبل میں تبدیل کر دیا ہے. اب مضارع حال اور مستقبل کا مشترک مضارع نہیں رہا, بلکہ اب یہ مضمون خالصتاً مستقبل میں تبدیل ہو گیا ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے حروف کے اثرات جو ہیں ان کو اگر آپ شروع میں آہستہ آہستہ پڑھ کر ذہن نشین کر لیں گے تو آئندہ پھر فائدہ ہوگا, از خود ذہن میں ان کا صحیح ترجمہ ابھرا کرے گا. ورنہ ہر دفعہ ترجمہ دیکھ کر پڑھنا بہت مشکل ہے اور براہ راست انسان کلام الہی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. تو اس لیے یہ جو حصہ ہے میں جان کر اس پر آہستہ چل رہا ہوں تاکہ ان دو حروف کا عمل دکھا دوں, اور ایک ماضی میں عمل کر رہا ہے ایک مستقبل میں, دونوں منفی کے معنی رکھتے ہیں, دونوں مثبت کو نفی میں تبدیل کر رہے ہیں. لم تفلو کا مطلب ہے تم نہ کر سکے, ان لم تفلو کا مطلب ہے اگر تم نہ کر سکو. سمجھ گئے ہیں اچھی طرح؟ اور تفعلون کا مطلب ہے تم کر سکتے ہو, کر رہے ہو یا کرو گے. لن تفلو نے بھی نون گرا دیا تفعلون کا, اور جو مضارع تھا جو حال اور مستقبل دونوں پہ مشترک ہوتا ہے اس کو صرف مستقبل میں تبدیل کر دیا. اگر تم ایسا نہ کر سکو, وَلَن تَفْعَلُوا, ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے, ناممکن ہے کہ تم ایسا کر سکو. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي, تو پھر آگ سے ڈرو, اس آگ سے ڈرو. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, جس کا ایندھن پتھر اور انسان بھی ہیں, وَالْحِجَارَةُ اور پتھر بھی. اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ, یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, اگر تم ایسا نہ کر سکو. وَلَمْ تَفْعَلُوا, اور تم ہرگز ایسا نہ کر سکو گے. فَاتَّقُوا, پس بچو. النَّارَ, آگ سے. نار مفعول ہے اتقو کا, بچو آگ سے, اور مفعول پہ نصب آتی ہے اور نصبی حالت ہی مفعولیت کا نام ہے, ایک ہی چیز کے دو مختلف نام بن جاتے ہیں. مفعولیت کے معنوں میں معنوں کو نصب سے ادا کیا جاتا ہے اور نصب کو اکثر اوقات زبر سے ادا کیا جاتا ہے. تو زبر اور نصب کا فرق بھی آپ خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لیں. جب آپ دیکھتے ہیں زبر آئی ہوئی ہے اس پر, فتقو نارا, رے پر زبر ہے, تو یہ جو زبر ہے یہ کسی چیز کی علامت نہیں ہے براہ راست, نصب ہے علامت. اور نصب کو بعض جگہ زبر سے ظاہر کیا جاتا ہے, بعض جگہ الف سے, بعض جگہ یہ سے, اور بعض جگہ زیر سے بھی ظاہر کیا جاتا ہے. یہ سارے مواقع الگ الگ جب آئیں گے تو آپ کو موقع پہ بتاتا رہوں گا. اتنا یاد رکھیں کہ زبر جو آپ اکثر عربی میں پڑھتی ہیں وہ اکثر اوقات مفعول ہونے کی علامت ہوتی ہے, یعنی نصب کی علامت ہوتی ہے. بس علامت عربی میں نصب کو کہا جاتا ہے, زبر کو نہیں کہا جاتا, کیونکہ زبر ہر جگہ نصبی حالت کی نمائندگی نہیں کرتی, کبھی یہ کرتی ہے, کبھی زیر کرتی ہے, کبھی زبر کرتی ہے, تو کبھی الف کر دیتا ہے. بس اس لیے نصب یاد رکھنا چاہیے, مفعولی حالت کا نام نصب ہے, اور نصب بسا اوقات زبر کے ذریعے ظاہر کی جاتی ہے. بس نارا میں یہاں رے پہ زبر نصبی حالت کو ظاہر کرنے کے لیے آئی. اور کیوں نصبی حالت ہے؟ مفعول نصب ہوتا ہے, جس پر عمل ہو وہ منصوب ہوتا ہے, جو عمل کرنے والا ہو وہ فاعل ہے, اور فاعلی حالت کو رفع کہتے ہیں, وہ بلند ہے اس سے, اور مفعولی حالت نیچے ہے. تو پیش بسا اوقات فاعلی حالت کی علامت بن جاتی ہے اور زبر مفعولی حالت کی. یہ اس کثرت سے قرآن کریم میں استعمال ہوتا ہے کہ خا ٹھہر ٹھہر کر سمجھنا چاہیے, سمجھنا پڑے. ایک دفعہ خوب اچھی طرح اس بات کو ذہن نشین کر لیں تاکہ یہ بالکل ذہن میں رواں ہو جائے اور سوچنا نہ پڑے, بلکہ از خود ہی ذہن میں یہ باتیں ابھر جائیں کہ اس وقت اس چیز کی کیا حالت ہے. حالت سے مضمون صحیح سمجھ آئے گا. اب اگر میں کہوں زید نے بکر کو مارا, تو کون رفع ہے اور کون منصوب ہے, کون مرفوع ہے, کون رفی حالت میں ہے, کون نصبی حالت میں ہے, بتائیں. زید نے بکر کو مارا, اب مرسا اتوسی نہیں دوستو, ساری وہ جانا ہی پڑے ایسا نہیں ہے نا, کوئی بچارے نہیں مار. جن کو عربی نہیں آتی میں ان سے پوچھ رہا ہوں, اپنے استاد مولوی محمد صدیق صاحب سے اور اپنے کلاس فیلو مولوی صدیق صاحب سے نہیں پوچھ رہا. یا دو صدیق بیٹھے ہوئے ہیں, دونوں سچے ہیں, ایک میرے استاد جامعہ کے حضرت مولوی محمد صدیق صاحب, حضرت مولوی محمد شریف صاحب مرحوم کے چھوٹے بھائی ہیں, اور ایک مولوی محمد صدیق صاحب میرے کلاس فیلو ہیں, اور ایک امام صدیق صاحب بھی ہوا کرتے تھے, وہ جرمنی پہنچے ہوئے آج کل. اچھا آپ بتائیں, آپ نے بھی بولنا, میں اس کا کسی بھی نہیں. جن کو عربی نہیں آتی وہ کیا سمجھے ہیں اب تک مجھ سے, وہ بتائیں. خواتین اگر سمجھ گئی ہیں تو بتائیں, وہ بھی بشک بول سکتی ہیں. ہاں ہاں بتائیں کیا ہے. زید نے بکر کو مارا, رفع کی حالت میں کون ہے اور نصب کی حالت میں کون ہے؟ بکر. اور زید کو بکر نے مارا, پہلے میں نے کہا تھا زید نے بکر کو مارا, اب میں نے کہا زید کو بکر نے مارا. تو پہلے واقعہ ہونا کوئی دلیل نہیں ہے اس بات کی کہ کوئی رفع میں آ گیا ہے. تو لامتے ہیں, اردو میں آپ کو پتا ہے گرامر آئے نہ آئے, میں جو ہے یہ رفع کی علامت ہے اور کو نصب کی علامت ہے. اس لیے جس پر کو آئے گا اس کو منصوب کر دے گا, جس پر میں آئے گا اس کو رفع بنا دے گا. تو زید میں, زید کے ساتھ میں لگا ہوا ہے نا, زید رفع میں آگے فاعل ہے. اور بکر کو جو ہے یہ چونکہ منسوب نسب کی علامت ہے اس نے بکر کو منسوب کر دیا. اب دوسری طرح میں نے کہا زید کو بکر نے مارا, اس نے جوابی حملہ کیا نا, جگہ نہیں بدلی, اسی طرح کھڑا رہا ہے پھر مارا ہے, لیکن نے اور کو بدل گئے. ٹھیک ہے, بالکل اسی طرح عربی میں علامتیں ہوتی ہیں, علامتوں سے پہچانا جاتا ہے, پہلے اور بعد میں آنے کی بحث نہیں ہے. بعض دفعہ مفعول کو پہلے لے آتے ہیں اور بعض دفعہ اکثر فاعل کو پہلے لے آتے ہیں. جب مفعول کو پہلے لاتے ہیں تو کیوں لاتے ہیں, روزمرہ جو جن کو زبان کا ملکہ ہے وہ جانتے ہیں جواب, لیکن سمجھنے والی کیا کہیں. جب مثلا یہ کہنا ہو بکر کو زید نے مارا تو مرادہ کسی اور کو نہیں مارا, بکر کو مارا ہے. اور اگر کہا جائے زید نے بکر کو مارا تو فائل پر زور ہے کہ زید تھا جس نے مارا ہے. تو آگے پیچھے کرنے سے مضمونوں میں اضافے ہو جاتے ہیں یا تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے, مگر علامتیں وہ صاف چپٹ جاتی ہیں, وہ مضمون میں بگڑ لے دیتی ہیں. اس لیے نصب اور رفع کی علامتیں ہیں وہ رفتہ رفتہ پہچاننے لگیں گی تو آپ کے لیے قرآن کریم کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. پھر محاورتن جب تلاوت کریں گے خود بخود معنی بھی ساتھ ظاہر ہونے شروع ہو جائیں گے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, اگر تم نہ کر سکو ایسا, وَلَمْ تَفْعَلُوا, اور ہرگز ایسا نہ کر سکو گے, فَاتَّقُوا, پس ڈرو, النَّارَ, آگ سے. ہم جس کو سے کہہ رہے ہیں اب عربی میں یہ مفعولیت کے ذریعے ظاہر ہو جاتی ہے, سے ظاہر الگ نہیں بیان کرنی پڑتی. اردو میں آگ بچو نہیں کہہ سکتے ہم, عربی میں آگ بچو لکھا ہوا ہے, سمجھے ہیں؟ اس لیے اردو میں جب ہم سے بچو کہتے ہیں تو ویسے اردو میں یہ ڈیٹیو کہلاتا ہے, انگریزی گرامر کے لحاظ سے اس کو ڈیٹیو کہتے ہیں, لیکن واقعہ یہ ہے کہ ہے مفعول. اصل میں عربی میں مفعول جو براہ راست آتا ہے وہ ہر دفعہ اردو میں براہ راست نہیں آتا. آپ نے میں نے بتایا تھا نا ضرب زید بکرن, تو بیچ میں کو نے نہیں آیا تھا. تو جو ہم نے کو سے وغیرہ ان حروف سے بیان کرتے ہیں عربی زبان میں علامتوں سے وہ چیز بیان ہو جاتی ہے. بس فتقو نار, آگ سے بچو. کون سی آگ ہے؟ وقودہا, اس کا ہا میں ہے اس, وقود کہتے ہیں ایندھن کو, وقودہا اس کا ایندھن ہے, اس کی تعریف ہو رہی آگ کی. الذی کا مطلب ہے جو مرد یا جو مذکر, التی کا مطلب ہے جو مؤنث. آگ عربی میں مؤنث ہے اس لیے لفظ التی استعمال ہوا ہے. فتقوا النار, بس آگ سے بچو, التی یعنی وہ آگ. اردو میں بھی ہم آگ کو مؤنث ہی پڑھتے ہیں نا, عربی میں بھی مؤنث پڑھتے ہیں. آگ جلائی, آگ جلایا تو نہیں کہتے, سواج کے پٹھان ہو وہ آگ جلایا بھی کہہ دیتے ہیں, مگر ہم جلائی کہتے ہیں, عرب بھی جلائی کہتے ہیں. فتقوا النار التی, اس آگ سے بچو, وقودہا, جس کا ایندھن. وقودہا, وقود بھی رفع حالت ہے, منصوب ہو رہا ہے کسی طرف, ہا کی طرف. تو اس کا ایندھن کیا ہے؟ الناس والحجارہ, لوگ بھی ہیں اور پتھر بھی. اب عربوں میں پتہ نہیں کوئلے کی آگ, پتھر کی آگ ہوا کرتی تھی کہ نہیں, مگر جہاں تک میں نے مطالعہ کیا, میں نے ایک دفعہ شوق سے پتہ کیا تھا, کوئی پتھر کی آگ کا کوئی سوال نہیں تھا اس زمانے میں. اور آنکھیں بند کر کے ترجمہ لوگ پڑھتے چلے جاتے ہیں, سوچتے نہیں کہ اس میں ایک نشان ہے. سب سے زیادہ خطرناک آگ جو ہے گرمی کے لحاظ سے وہ پتھر کی آگ ہوتی ہے. لکڑی کا کوئلہ اتنی آگ نہیں پیدا کر سکتا, تیل اتنی گرمی پیدا نہیں کر سکتا, مطلب پتھر کی آگ جب پوری طرح بھڑک جائے تو سب سے زیادہ گرم وہ آگ ہوتی ہے. اس لیے ناس والحجارہ میں ایک تو اشارہ تھا, بعد کے زمانے کے لیے پیغام مل گیا کہ بہت گرم آگ ہوگی, اس میں پتھر جل رہے ہوں گے. دوسرا یہ کہ پتھر دل مراد ہے, ناس سے مراد عام لوگ ہیں, عام گناہگار بھی ہوں گے اور وہ لوگ بھی جن کے دل پتھر ہو چکے تھے. بعد میں اس کی تشریح فرما دی کہ ہیں دونوں ہی انسان. چنانچہ فرمایا وہ عدت للکافرین, پتھر تو کافر نہیں ہوا کرتے, اس لیے پتھر بھی ہوں گے انسان بھی ہوں گے. مراد یہ ہے ناس سے مراد عامۃ الناس اور پتھر سے مراد ان کے سخت دل سردار جو پوری طرح پتھر دل ہو چکے ہیں, بے رحم اور سنگ لاخ ہو گئے ہیں, ان میں کوئی نیکی کا بیج نہیں اگ سکتا. اور ہیں یہ سارے انسان ہی, کیونکہ فرمایا اعدت للکافرین. اعدہ کا مطلب ہے تیار کیا گیا, اعدت کا مطلب ہے تیار کی گئی, لے کا مطلب ہے لیے, آپ کو آج یاد ہو چکا ہوگا اب تک. اور الکافرین جو انکار کرنے والے ہیں, یہ لے اور کافرین کی بحث بعد میں کریں گے, آج کی گرامر کافی ہو گئی ہے ورنہ کنفیوز ہو جائیں گے آپ لوگ. عدت للکافرین جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے, وہ بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بشر خوشخبری دے دے. الذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں, وعملوا الصالحات اور نیک اعمال بجا لائے ہیں. قرآن کریم نے ایمان کے ساتھ نیک اعمال کا ذکر باندھ دیا ہمیشہ, کیونکہ خالی ایمان جس کے بعد نیک اعمال پیدا نہ ہو فائدہ نہیں دیتا. وجہ یہ ہے کہ وہ سچا نہیں ہوتا. اگر ایمان سچا ہو تو نیک اعمال اس کا تب بھی نتیجہ ہے. دنیا کو ایمان نظر نہیں آتا, نیک اعمال نظر آ جاتے ہیں. تو اس لیے نیک اعمال کی شرط ساتھ باندھی ہوئی ہے ہر جگہ. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مضمون کو خوب کھولا ہے, فرماتے ہیں اگر تمہیں یقین ہو کہ اس بل میں سانپ بیٹھا ہوا ہے اور منہ تمہاری طرف ہے باہر کی طرف, تو اس میں انگلی نہیں ڈالو گے. یہ یقین کا حال ہے. تو ایمان کے ساتھ اگر یہ پتہ ہو کہ یہ چیز فائدہ بخش ہے, خدا نے فرمایا اس لیے نہیں بلکہ پورا یقین ہے کہ ہاں فائدہ والی ہے, تو اپنی فائدہ والی چیز کون چھوڑتا ہے پھر. اور اگر پورا یقین ہو کہ کوئی چیز نقصان رساں ہے تو پھر اس سے بچتا ہے. تو اس لیے ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر اس کی علامت کے طور پر, اس کے سچا ہونے کی نشانی کے طور پر بیان کیا جاتا ہے. بشر الذین آمنوا ان لوگوں کو خوشخبری دے دے جو ایمان لائے, وہ عمل الصالحات ہے اور انہوں نے نیک کام سر انجام دیے, نیک اعمال بجا لائے. ان لہم, ان کا مطلب ہے کہ یقیناً, ان کا مطلب ہے یقیناً, اور ان کا مطلب ہے کہ یقیناً, کیونکہ ان فقرے کے شروع میں آتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں چونکہ اس نے یہ کام کیا اس لیے اس کو سزا ملی, اور اسے یہ سزا ملی کیونکہ اس نے یہ کام کیا, بیچ میں کیونکہ کہتے ہیں, تو کیونکہ میں کہ کا مضمون داخل ہو جاتا ہے. اسی طرح انا اور انا کا فرق ہے. آغاز میں انا کہتے ہیں یقیناً یہ بات یوں ہے, اور بیچ میں اگر کہنا ہو تو پھر مطلب ہے کہ یقیناً بن جاتا ہے. یہاں یہ مضمون بنے گا ان لہم, کہ ان کے لیے یقیناً, لہم کا مطلب ہے ان کے لیے, ان لہم جنات تجری, انہیں خوشخبری دے دے کہ یقیناً ان کے لیے جنات ہیں. جنات باغات کو کہتے ہیں, اور جنہ کی جمع ہے جنات, اور چونکہ جنت کا تصور ہر جگہ لفظ جنہ سے بیان ہوا ہے, جو ہمارا مذہبی تصور ہے. اس لیے باغات کی بجائے اسے جنت کا بھی کہا جاتا ہے. جنات کا ترجمہ جنتیں کہہ دیں تو وہ بھی ٹھیک ہے, باغات بھی کر سکتے ہیں. لہو ان لہم جنات, اس لیے کہ ان کے لیے ہیں جنات. اب آپ کو میں نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ منصوب حالت بعض دفعہ زیر سے بھی ظاہر ہو جاتی ہے, بتایا تھا نا ابھی, یاد ہے ہماری پاس پنڈت صاحب, یہاں کہاں ظاہر ہوئی ہے زیر سے؟ ان لہم جنات, کیوں یہ اس سے کیوں زیر آئی ہے؟ یہ منصوب کیوں ہو گیا جنات بیٹھے بٹھائے؟ انا اور انا یہ دو لفظ ہیں جو اپنے اسم کو منسوب کر دیتے ہیں. تو انا کے بعد جو اسم ہے اصل, لہم تو اسم نہیں ہے نا ان کے لیے, جو اصل اسم ہے وہ جنات ہے. تو جنات یہ منسوب ہے انا کا, مفعول ہونے کے لحاظ سے نہیں, بلکہ انا نصب دے دیتا ہے اپنے اسم کو, ایک اور قانون ہے. مگر علامت زیر سے ظاہر ہوئی ہے, زبر سے ظاہر نہیں ہوئی, سمجھ گئے ہیں؟ انا جنات لہم یہ ہے اصل میں, ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار, تجری میں نے بہتی ہیں, جاری ہو, جاری ہو کہتے اردو میں نہیں کہتے جاری, جاری ہو ساری. تو جاری بعض دفعہ فعل کے طور پر استعمال ہوتا ہے, بعض دفعہ ایک دائمی حالت کے بیان کے لیے اسم بن جاتا ہے. تو جاری و ساری ان معنوں میں آتا ہے. تو ان کے نیچے جن بہتی ہیں, من تحتها ان کے نیچے سے, الانہار نہریں, کلما رزقوا, کل کا مطلب ہوتا ہے کل, مانن جب, جب کبھی بھی مراد ہے کلما, ہمیشہ جب. تو کل اردو میں بھی ہمیشہ کے لیے ہر چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو کلما کا مطلب یہ بھی کر سکتے ہیں ہمیشہ جب ہی ہوتا ہے, یا محاورے میں کہا جائے جب کبھی بھی. کلما رزقوا, جب کبھی بھی انہیں رزق دیا جاتا ہے, رزقوا رزقوا, ان دونوں میں فرق ہے. رزقا کا مطلب ہے رزق دیا, رزقا کا مطلب ہے رزق دیا گیا, مفعول بن جاتا ہے یعنی مجھول. رزقوا انہوں نے رزق دیا, رزقا ایک آدمی نے رزق دیا, رزقوا ان سب نے رزق دیا یا زیادہ نے رزق دیا, رزقوا وہ رزق دیے گئے. ادا کا مطلب کیا ہے پتا کسی کو؟ غیر جامع پاس شدہ کو ادا تیار کیا, وہ ادا تیار کیا گیا. تو یہ طرز پہچان لیں, جو معروف حالت ہے مجہول میں بدلتی ہے تو اس طرح عربی میں بدلتی ہے. عرفا عرفو, پہچانا پہچانا گیا, آدا اودا تیار کیا تیار کیا گیا, رزقا رزقا رزق دیا رزق دیا گیا. تو پہلے اودت جو تھا وہ اگر عادت ہوتا تو اس عورت نے تیار کیا, یہ ترجمہ بنتا. اودت کا مطلب ہے وہ مونس تیار کی گئی ہے, یعنی آگ. تو اب یہاں پہنچ کے آپ کو ایک اور چیز بھی پتہ لگ گئی کہ جو طرز, جو حرکت کی تبدیلیاں ہیں وہ معنی بدلتی ہیں, اور خاص سانچے ہیں عربی میں, ان سانچوں کو گردان کہتے ہیں. سانچے میں ڈھل کر ایک ہی لفظ مختلف شکلیں بناتا جاتا ہے اور مختلف معنی بناتا جاتا ہے. تو عربی کے سانچوں کی پہچان بہت ضروری ہے, اور عام طور پر جو روزمرہ کے استعمال کے سانچے ہیں وہ سیدھا ماضی سیدھا مضارعہ, اور یہ آپ کو رفتہ رفتہ میں پہچانتا کوشش کروں گا کہ آپ پہچاننا شروع کر دیں. تو رزقا ماضی ہے رزق دیا, رزق رزقا رزق دیا گیا. رزقو انہوں نے رزق دیا, رزقو وہ رزق دیے گئے. کل ما رزقو جب کبھی بھی وہ رزق دیے گئے یا انہیں رزق دیا جاتا ہے, دونوں طرح ترجمہ ہو سکتا ہے. کیونکہ کل ما ماضی کو مضارعہ میں بھی بدل دیتا ہے. پہلے ہم نے مضارعہ کے ساتھ کیا تھی نا حرکت, یہ کہ لفظ ایسے لائے تھے جو کبھی اس کو پیچھے لے گیا کبھی اور آگے دھکیل دیا. اب ایسے الفاظ بھی ہیں عربی میں جو اس کا بدلہ اتارتے ہیں, وہ ماضی کو پھر مضارعہ میں بدلتے ہیں. اس کی ایک مثال میں نے پہلے بھی دی تھی آپ کے سامنے, کیا تھی کسی کو یاد ہے؟ خواتین نے لگتا تھا بڑے غور سے سنا ہوئے بھول گئی ہیں, اذا کا بتایا تھا. لفظ اذا جب ماضی پر آئے اسے مستقبل میں بدل دیتا ہے. اذا جا نصر اللہ ہے, جب آئی نہیں بلکہ جب آئے گی. جا کا مطلب ہے آئی. اذا جا نصر اللہ ہے, جب اللہ کی نصرت آئے گی. تو بعض حروف ہیں وہ مضارعہ کو ماضی میں بدلتے ہیں, بعض ماضی کو مضارعہ میں بدلتے ہیں, اور ان کی وجہ سے عربی میں وہ اکسانیت نہیں پیدا ہوتی, ایک ہی طرح سے اکتاہٹ نہیں پیدا ہوتی, تنوع پیدا ہو جاتا ہے اور زیادہ شوکت آ جاتی ہے کلام میں, طاقت آ جاتی ہے. تو قرآن کریم نے اس کو قسمت سے استعمال کیا ہے, ایسے حروف کو جو ماضی کو مستقبل میں, اور ایسے کو جو مستقبل کو ماضی میں یا مستقبل بعید میں بدلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلما رزقوا منہا, جب بھی انہیں رزق دیا جاتا ہے یا دیا جائے گا, منہا اس سے, کس سے, پتہ کس سے؟ ہاں جنات سے. تبھی من تحت الانہار, جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں, ان جنتوں میں سے. کلما رزقوا, جب بھی وہ رزق دیے جائیں گے, منہا ان جنتوں سے, من ثمراتن پھلوں میں سے کچھ. یعنی جنت ایسے باغات نہیں ہیں کہ صرف کیکر ہی لگے ہوئے اس پہ, پھلدار باغات ہیں. اور ان پھلوں میں سے جب بھی انہیں کوئی رزق دیا جائے گا, قالو حاضر لذی رزقنا, وہ کہیں گے یہ جو ہے نا کل ما, سارا اگلے ہر ماضی پہ اثر انداز ہو رہا ہے, یکساں ترجمہ کرنا پڑے گا. دیا جاتا ہے کریں گے تو یوں کریں گے, وہ کہتے ہیں جب بھی انہیں رزق دیا جاتا ہے وہ یہ کہتے ہیں, جب بھی رزق دیا جائے گا وہ یہ کہیں گے. تو اپنے آپ کو کنسسٹنٹ بنانا آپ کا کام ہے. جہاں ایک ترجمہ شروع کریں تو اس لفظ کے تابع پھر باقی سارے ترجمے اس سے ملتے جلتے کریں. تو ہم نے یہ کیا ہے, کلما رزقوا منہا من ثمرتن, ثمرا کا مطلب ہے پھل, ثمر پھل کو نہیں کہتے, ثمرتن کسی پھل, یہ نکرا ہے. تو کسی پھل ان میں سے کوئی پھل کا سا پھل ان کو دیا جائے گا یا دیا جاتا ہے. قالو حاضر لذی رزقنا, وہ یہ کہیں گے یا کہتے ہیں, حاضر لذی رزقنا من قبل, یہ تو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا. رزقنا من قبل, واتو بہ متشابہا, حالانکہ ان کے پاس اس سے ملتا جلتا لایا گیا تھا, انہیں دیا گیا تھا اس سے ملتا جلتا. متشابہ شبہ والا, جس میں ایک چیز دوسرے سے ملتی جلتی ہو. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, اور ان کے لیے ان میں جوڑے ہوں گے پاک کیے گئے. یہاں عام طور پر مولوی بیویاں کر دیتے ہیں ترجمہ, وہ صرف مولوی جنت میں جائیں گے اور بیویاں تو ان کی خاطر بھیجی جائیں گی, بالکل جھوٹ ہے. ازواج سے مراد جوڑے جو مرد ہوں یا عورتیں ہوں, تو ان کو ان کے مناسب حال جوڑے دیے جائیں گے. متحرتن, ایسے جوڑے جنہیں پاک بنایا گیا ہوگا ان کے لیے. وہم فیہا خالدون, اور وہ ہا یعنی اس جنت میں یا ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے. ان اللہ, یقیناً اللہ, اللہ ہو کیوں نہیں آیا, ان اللہ ہو یہ کیوں نہیں کہا؟ کیوں رفیع ناصر صاحب سو رہے سی یا سن رہے ہو؟ جا رہے ہو تو بس ہو. ان اللہ کو پڑھے گا, ان اللہ ہو کیوں نہیں پڑھے گا؟ اللہ ہی اللہ کر دیں گے جی. اچھا کہ ان اللہ کا ان اللہ ہا کر چلے ہے, کی گل ہے؟ جو یقین ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو
اللہ تعالیٰ یہ عطا کرے گا
وہ تو ٹھیک ہے, پر زبر کیوں آ گئی ہے اس پہ؟ پیش کی بجائے اللہ لا الہ الا نہیں پڑھتے, اللہ ہو, یہ سارے پیش سے چلتا کام. تو یہاں ان اللہ ہا پڑھ دیا ہے, یہ کیا وجہ ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ خواتین بتائیں چلیں. ہاں ہاں, انہوں نے منسوب کر دیے ہے, زبر نہیں لائی. نصب کی علامتیں بعض دفعہ زبر ہوتی ہے, بعض دفعہ زیر ہوتی ہے. زیر کی علامت میں نے آپ کو پہلے دکھا دی تھی, اب یہ نصب کی علامت آ گئی. انا لہم جناتن تھا نا, اس میں وہی انا ہے جس نے نصب کر دیا تھا جنات کو, اور جنات کی نصب زیر سے ظاہر ہوتی ہے, اور اکثر اسماء کی نصب زبر سے ظاہر ہوتی ہے. تو ان اللہ, یقیناً اللہ تعالی, لا یستحیی ان یضرب مثلا, نہیں جھجکتا اس بات سے, نہیں شرماتا. عام طور پہ ترجمہ کیا جاتا ہے, لفظی ترجمہ تو وہی ہے, لیکن یہاں مراد ہے جھجکتا نہیں اس بات سے, بے خوف بلا تردد بیان فرماتا ہے. ان یضربا مثلا, ان کا مطلب ہے کہ یضربا, کہ وہ بیان فرمائے. ضرب مارنے کو بھی کہتے ہیں اور بیان کرنے کو بھی کہتے ہیں. ان یضربا, کہ بیان فرمائے, مثلا کوئی مثال, مثلا کا مطلب کوئی مثال. اللہ تعالیٰ جو چاہے مثال بیان فرما سکتا ہے, اس کو جھجکتا نہیں, نہ اس کو جھجنے کی ضرورت ہے. اور شرمانے کا ترجمہ کریں وہ بھی ٹھیک بیٹھتا ہے, اس پہ پھر تھوڑا سا مضمون اور گہرا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہرگز اس بات سے شرماتا نہیں کہ کوئی مثال ایسی بیان کرے, ما بعوضتن, جیسے مچھر کی مثال ہو. ما بعوضتن کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اس بات سے شرماتا نہیں کہ کوئی ایسی مثال بیان کرے, ما بعوضتن, جیسے مچھر. فما فوقہا, یا اس سے بھی اوپر. اب فوقہا سے مراد اوپر ہوتا ہے, لیکن یہاں نیچے مراد ہے, کیونکہ اگر نیچے کی طرف انگلی کریں تو اس سے آگے مراد ہے. فوقہ یہاں آگے کے معنی رکھتا ہے, یا اس سے بھی بڑھ کر. تو اگر نیچے کی طرف بڑھ کر ہو تو پھر اور زیادہ نیچے ہو جاتا ہے. تو مراد یہ ہے کہ تم مچھر کو ایک حقیر جانور سمجھتے ہو, ایک زمین سی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ایسی مثال بیان کرنے سے بھی ہرگز نہ جھجکتا ہے نہ شرماتا ہے. فما فوقہا, اس سے بھی آگے چلے جاؤ, حقیر سے حقیر کیڑا بھی لے لو, اس کی مثال سے بھی اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا. فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق, پس وہ لوگ, اما میں نے پس وہ, الذین, جو, آمنو, ایمان لائے ہیں, پس وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں. ہمارے بہت سے لوگ جو عربی زیادہ پڑھتے ہیں یا بولتے ہیں, وہ اردو میں اکثر وہ جو ہیں یہ بات اس طرح کرتے ہیں, پس وہ جو ہیں وہ یوں کرتے ہیں, وہ جو ہیں وہ یوں کرتے ہیں. ہمارے کئی بزرگ علماء بھی جو اچھے عربی دان تھے, ان کو عادت پڑ گئی تھی اس بات کی, بس وہ جو ہیں سو یوں ہیں. ان کی پرانی قسطیں سنیں آپ تو کثرت سے وہ ملے گا, وہ اما کا ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں اصل میں. اماں کا لذیذ ترجمہ وہ جو ہے. تو امل لذیذ ہیں پس وہ جو ہیں وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے, پس وہ لوگ جو ایمان لے آئے. انہ یعلمون انہ الحق, وہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ کا جس چیز کی بھی مثال بیان کرے وہ حق ہوتا ہے, سچ ہوتا ہے. من ربہم, ان کے رب کی طرف سے. واما الذین کفروا, اور وہ لوگ جو ہیں جو کافر ہوئے. فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا, اما کا انگریزی میں ہے as far as those are concerned, اور as for those دو محاورے ہیں انگریزی میں. اگر ایف او آر کے ساتھ آپ کریں گے تو کہیں گے as for those who they do this, اور اگر ایف اے آر کے ساتھ کریں گے تو یہ ہوگا as far as those are concerned they are like this and that. تو اما کا لفظ یہ وہی as for اور as far کے لیے دونوں کے لیے برابر لفظ اما استعمال ہوتا ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا, پس وہ لوگ جو کافر ہوئے. فَيَقُولُونَ, وہ کہتے ہیں یا کہیں گے مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ, اللہ نے کیا ارادہ کیا ہے اس مثال سے. بِهَذَا مَثَلًا, اس بِهَذَا اس مثال سے مثلا. يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا, وہ گمراہ کر دیتا ہے بہت لوگوں کو اور بہت لوگوں کو اس کے ذریعے ہدایت دے دیتا ہے. یہ جو لفظ فقرہ ہے بیچ کا, یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا, اس کے اور مسئلہ کے درمیان وقفہ ڈالا جاتا ہے, نون لکھی ہوتی ہے, یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ ان کافروں کا فقرہ نہیں ہے بلکہ اللہ بیان فرما رہا ہے. ان کی بات یہاں ختم ہو گئی. فیقولون, وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ, اللہ نے کیا ارادہ کیا ہے بہذا مثلا, اس مثال کے بیان سے. یہاں ان کی بات ختم, اس لیے نیم ہے کہ یہاں رک جاؤ. آگے اللہ کی بات شروع ہو گئی. یضل بہ کثیرا, ارادہ یہ کیا ہے کہ وہ اسی مثال کے ذریعے کثیر تعداد میں لوگوں کی ہدایت کا بھی سامان کرے گا, اتنا گمراہی کا سامان بھی کرے گا اور ہدایت کا بھی سامان کرے گا. یہدی کا مطلب ہے ہدایت دیتا ہے, یضل کا مطلب ہے گمراہ کرتا ہے. سورۃ فاتحہ میں ضالین کا مطلب ہے گمراہ لوگ, تو وہی ضلالت جب وہ فعل بنتی ہے تو بن جائے گی یضل. یضل, یضل بہ کثیرا, وہ گمراہ کر دیتا ہے اس کے ذریعے بہتوں کو. وہ یہدی بہ کثیرا, اور کثرت کے ساتھ لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے. وما یضل بہ الا الفاسقین, اور وما یضل نہیں گمراہ کرتا اس کے ذریعے الا الفاسقین, مگر ان لوگوں کو جو پہلے ہی فسق و فجور میں مبتلا ہیں, بد اعمال لوگ ہیں. یہاں جب عام طور پر جماعت احمدی کے ترجموں میں گمراہ کرتا کی بجائے گمراہ ٹھہراتا ہے کا ترجمہ کیا جاتا ہے, اور یہ درست ہے, اور یہ آیت خود آخر پر اس ترجمے کی تصدیق کر رہی ہے. گمراہ کرتا ہوتا تو گمراہ ہونے کے بعد فاسق ہوتے لوگ. اللہ فرماتا ہے انہی کو گمراہ کرتا ہے اگر کرنا کے رہت کریں گے جو پہلے سے ہی گمراہ ہیں, تو پھر خدا نے کیا گمراہ کیا. اس لیے کرنا کی بجائے ٹھہرانا ترجمہ درست اور مناسب ہے. وما یضل بہ الا الفاسقین, وہ گمراہ نہیں ٹھہراتا مگر ان کو جو فاسق لوگ ہیں. بس ٹھہرانا ترجمہ کوئی اپنی طرف سے زائد بات نہیں کی گئی, عین قرآن کے مفہوم کے مطابق قرآن کی طرز بیان کو قرآن سے سمجھ کر یہ ترجمہ کیا جاتا ہے. اب مچھر سے شرمانے کی کیا بات ہے, سمجھ آئی کسی کو کہ مچھر سے کیوں شرمایا اللہ تعالیٰ؟ اور کہتا نہیں شرمانا, کیوں؟ چھوٹی چیز مان لیجیے اور پھر سناؤ نا تو پھر بڑے افسوس کی بات ہے. آپ ایک بری بات کہیں اور شرمائے نا, یہ خوبی کی بات تو نہیں ہے. بشک مطلب آپ ایک چھوٹی سی گھٹیا سی مثال دیں اگر میں نہیں شرمانا تو یہ خوبی کی بات ہے؟ یہ تو ضد ہو گئی. عام آدمی تو شرما جاتا ہے چھوٹی بات کر کے. اللہ تو اللہ نے جو اخلاق سکھایا انسان کو وہ کیوں کہتا ہے کہ میں نہیں شرماتا؟ اس لیے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے جانور کو بھی اللہ تعالیٰ نے اتنے کمالات عطا کیے ہیں کہ تم بے وقوف ہو جو ان کو چھوٹا سمجھ رہے ہو. فرما فوقہا, اس سے بھی آگے نکلتے چلے جاؤ, حیرت انگیز کمالات ان چھوٹی چھوٹی مخلوقات میں دکھائی دیں گے. شرمانے کی وجہ نہیں ہے, یہ مراد ہے. اللہ نے شرماتا اور بات چھوٹی کرتا ہے, یہ ترجمہ گستاخی کا ترجمہ ہے. اس کا ترجمہ یہ کہہ رہے تھے اللہ شرمانے کی کوئی وجہ نہیں پاتا. اس لیے میں کہتا ہوں جھجکتا نہیں یہ بات بیان کرنے میں. اصل ترجمہ جو مناسب حال ہے یہ ہے, اللہ چھوٹی سے چھوٹی مثال بیان کرنے میں, مچھر کی ہو یا اس سے بھی چھوٹی ہو, شرمانے کی کوئی وجہ نہیں پاتا. اور اس آیت نے مجھے مچھر کی تحقیق پر جگا دیا ایک دفعہ. اور میں نے جو سائنسدان تھے ایسے ان کو بھی کہا مجھے بتائیں مچھر کے متعلق, اور جو رسائل آتے تھے ان میں غور سے دیکھنا شروع کیا. تو خوش قسمتی سے ایک امریکن سائنٹیفک رسالے میں مچھر کا ذکر ملا. سارا وہ آرٹیکل ہی مچھر پر تھا, اور ایسا حیرت انگیز ہے کہ عقل دنگ ہو کے سٹن ہو جاتا ہے انسان. اور دہریوں کے خلاف مچھر سے بڑی گواہی مشکل سے ملے گی. جس کو وہ سب سے زمین چیز سمجھتے ہیں, حیرت انگیز گواہی ہے اللہ تعالیٰ کے حق میں کہ یہ ایولیوشن سے پیدا نہیں ہوا جانور, بلکہ نہایت اعلیٰ کارکردگی آغاز ہی سے اس کے اندر داخل کی گئی ہے. اس کا سونار سسٹم, ماڈرن جو سونار سسٹمز ہیں وہ مچھر کو عطا ہوئے ہیں. اس کی ڈبل ٹیوب انجیکشن کی, اور وہ مادہ جو خون کو پگھلا دیتا ہے تاکہ سک کرنے میں آسانی ہو. آپ نے دیکھا کبھی جو بلڈ کٹ نمونہ لیتے ہیں ڈاکٹر, اس میں ایک چیز ڈالتے ہیں, اس کو ہلا دیتے ہیں پھر, اس لیے کہ وہ کلاٹ نہ کر جائے. اور اینٹی کلاٹ مادہ بھی مچھر کو عطا ہوا ہے. اور یہ پہلے وہ لگاتا ہے, جب انجیکٹ کرتا ہے تو پہلے وہ تھوکتا ہے وہ مادہ تھوڑا سا, اور جب وہ سک کرتا ہے تو اس مادے سے مل کر پھر یہ کلاٹ نہیں کرتا. اور اس کو جو چوسنے کے لیے اندر ٹیوب ہے اس کے, اس کو حفاظت سے رکھا ہوا ہے, ایک بیرونی ٹیوب ہے. پھر اس کا سونار سسٹم ہے پورا, اور سونار سسٹم اتنا نفیس اور اتنا حیرت انگیز ہے کہ یہ, اور پھر ناک اس کی حس خوشبو کی بھی ساتھ, کہ اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بچے کا خون ہے, یہاں بچہ سویا ہوا ہے یا بوڑھا سویا ہوا ہے. اور کیونکہ خون جب وہ نرم جلد میں ہو, اور گلابی سا بچے کا پیاری سی جلد نرم نازک ہو, تو آپ کو تو بو نہیں آتی, ماؤں کو بھی اس خون کی بو نہیں آتی, مچھر کو آ جاتی ہے. چنانچہ اگر بچہ سویا ہوا ہو اور ساتھ کی موٹی جلد کا بڑا آدمی, تو اس کو نہیں کاٹے گا, بچے کو کاٹے گا, کیونکہ اس کو یہ پتہ ہے کہ نزدیک خون کہاں مل رہا ہے, اور دیکھ کے نہیں کر رہا. یہ گھپ اندھیرا ہو, بچہ عین وہیں نشانے پہ پہنچے گا جہاں اس کو جلدی نرم تازہ خون مل جائے. اور پھر آواز ٹکرا کر جو واپس آتی ہے اس سے فاصلے کا اندازہ کرتا ہے اندھیرے میں, اور ایگزیکٹ عین نشانے پر پہنچ کر وہیں وہ اپنی زیادہ داخل کرتا ہے اپنی پہلی سرنج. جب وہ داخل ہو جاتی ہے پھر وہ اندر وہ خون کو پتلا کر دیتی ہے, پھر وہ نہایت لطیف اور باریک سرنج اس کے اندر سے نیچے اتارتا ہے, اس سے وہ پتلا ہوا وہ خون کے پیلڈی کا چوس لیتا ہے. یہ ہے, کون شرما سکتا ہے اسے بتائیں؟ وہ بہت بیوقوف ہوگا جو ایسی اعلیٰ تخلیق کرے پھر شرمائے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ میں شرمانے کی وجہ نہیں پاتا. جس کو تمہاری بے وقوف آنکھیں قابل شرم چیز سمجھ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں کوئی بھی شرمانے کی وجہ نہیں پاتا. اور مچھر کے متعلق تو اور بہت سی دلچسپ باتیں ہیں، اگر وہ ساری آپ سنیں اور پڑھیں تو دنگ رہ جائیں گے بالکل، یعنی دنگ سے آگے بات نکل جاتی ہے. وہ اس پر چونکہ تفصیل کا وقت نہیں، پھر کبھی موقع پہ آگے تفصیل سے بتاؤں گا باتیں. صرف اتنا ہے کہ جو جتنا مرضی کو زور لگا لے مچھر سے بچ نہیں سکتا. اب دیکھیں مشہوریاں لوگ لگاتے اور لپیٹتے اور کوشش کرتے ہیں کسی طرح مچھر قابو نہ آئے، تو وہ پھر بھی پہنچ جاتا کسی طریقے سے. دروازے کے باہر روشنی میں انتظار کرتا رہتا. ہم جب گئے تھے نا وہاں کینیڈا میں، تو میں کئی دفعہ بجلیاں بجھائیں لیکن لوگ غلطی سے جلا دیتے ہیں دروازے کے اوپر کی بجلی. وہ انتظار کرتا ہے، کھلتا ہی فوراً جلدا مندر آ جاتا ہے. کوئی صورت نہیں ہے سوائے ایک صورت کے. ایک آدمی نے ایک کارٹون بنایا تھا، اس میں اس نے بتایا تھا کہ اصل مچھر سے چھپنے کا کیا علاج ہے. اس نے بہت احتیاط سے مشہری ارسی یہ سارے خوب اچھی طرح سے دیکھ لیا کہ بچہ جا بھی سکتا تو آپ تو بائک نیچے اس کو لے لیا. تو ایسی ہوشیار چیز کے اوپر یہ کہنا کہ شرماتا نہیں، وجہ کوئی نہیں شرمانے کی، تو فخر کی وجہ ہے. فما فوقہا کا مطلب ہے صرف مچھر ہی نہیں، اور بھی بہت سی اس سے بھی چھوٹی چھوٹی مخلوقات ہیں. جتنا تم ان پر غور کرو گے تمہیں حیرت انگیز نظام نظر آئے گا، اور خدا تعالیٰ کی صنائی کے عظیم کارنامے دکھائی دیں گے. ما اراد اللہ بہذا مسئلہ، اب یہ جو ہے اب پتہ چلا کہ ایسے بچے سے بیوقوف لوگ ہی گمراہ ہوں گے، جاہل، اور جن میں کوئی شعور ہو، جن کے دل پاک ہوں، وہ اس سے گمراہ نہیں ہو سکتے. ان کے اندر تجسس پیدا ہو، غور کریں گے کہ کیا قصہ ہے. الذین، یہاں ایک اور بات یاد رکھیں، یہ مسئلہ یضلوا بہ کثیرا، گمراہ پہلے فرمایا ہے. عام طور پہ قرآن کریم کا اسلوب ہے کہ اچھی بات پہلے بیان کرتا ہے اور بری بات کو بعد میں بیان کرتا ہے، لیکن جہاں بری بات پہلے بیان ہو وہاں کوئی قرینہ موجود ہوتا ہے. یہاں ان لوگوں کا قول بیان ہو رہا تھا جو اعتراض کر، جو فاسق ہیں خود، تو پہلے پھر ان کا ذکر کر دیا کہ تم کہتے ہو کیوں بیان کرتا ہے، اس لیے کہ تمہاری جیسے بدبخت جو ہیں وہ گمراہ ہو جائیں. یہ وجہ ہے، کیونکہ تم ہو ہی گمراہ، تم پر مور لگ جائے گمراہی کی. آگے جب یہ فرمایا وہ یہدی بہی کثیرا، پھر فرما دیا وما یضل بہ الا الفاسقین، فاسقین کے سوا وہ کسی کو گمراہ نہیں ٹھہراتا. یہ نہیں کہ کسی اچھے بھلے آدمی کو گمراہ کر دے اور وہ فاسق ہو جائے. فاسقین کون ہے؟ میں نے کہا فسق و فجور میں مبتلا. قرآن کریم نے فسق کی خود تعریف فرمائی ہے، الذین، وہ لوگ، ینقضون، نقضہ میں نے توڑ دیا، نقض عہد کہتے ہیں، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس نے عہد کا توڑنا. ینقضون عہد اللہ، وہ اللہ کا عہد توڑتے ہیں، من بعد میثاقہ، بعد اس کے کہ وہ پختگی کے ساتھ باندھا گیا. ویقطعون ما امر اللہ به، اور جس بات کو اللہ نے حکم فرمایا ہے اسے وہ کاٹ لیتے ہیں. یہ میثاق کو توڑنے سے مراد وہ مذہبی قومیں ہیں جو الہی میثاق کے ذریعے، نبوت کے ذریعے خدا سے ایک معاہدے کے اندر داخل ہو گئے ہیں، پھر اس معاہدے کی بے حرمتی کی اور توڑ کر اس سے گردن آزاد کرا بیٹھیں. یہ ہے نقض عہد. یہود نے بھی نقض عہد کیا، عیسائیوں نے بھی نقض عہد کیا بحثیت قوم کے، اور عہد پر قائم قوموں کے اندر انفرادی نقض عہد بھی ہوتے رہتے ہیں. تو الذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، من بعد میثاقہ، بعد اس کے کہ وہ عہد پختگی سے باندھا گیا. ویقطعون ما امر اللہ به، اور کاٹ دیتے ہیں اس چیز کو جس کا اللہ نے حکم فرمایا. ما میں نے جو، اور امارا میں نے حکم دیا، اللہ، اللہ نے حکم دیا. امر اللہ ہے، امر اللہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے امر اللہ بتائیں؟ امر اللہ کیوں ہے؟ ہیں انا آیا سے پہلے انا نہیں ہو, اس لیے ہو گیا. جہاں انا نہیں ہوگا وہاں ضرور رفع ہو جائے گی. فاعلی حالت, فاعلی حالت کس کو کہتے ہیں جس میں, نہیں نہیں جس میں فاعل کے معنی پائی جائیں. جس نے کوئی کام کیا ہو وہ فاعل ہے, جس پر کام ہوا وہ مفعول ہے. تو انا تو ہے نسبی حالت اور وجہ سے. یہاں جو مضمون بیان ہو رہا ہے, جو جملہ فعلیا جس میں ایک فعل بیان ہو, اس میں فعل کے دو پہلو ہوتے ہیں. ایک وہ شخص جو فعل کرتا ہے, ایک وہ شخص جس پر فعل واقعہ ہوتا ہے. زید نے بکر کو مارا, زید کیا ہے؟ فاعل. بکر کیا ہے؟ مفعول. زید نے بکر کو قتل کیا, قاتل کون ہے؟ زید. اس لیے نئے علامت بن گئی قاتل کی, نئے علامت بن گئی مارنے والے کی, کو علامت ہے وفول کی. تو بکر پر فعل قتل ہوا, بکر پر مارنے کا فعل ہوا, تو اس کے آگے ہم نے کو اردو میں ڈال دیا. عربی میں رفع نشانی ہوتی ہے فاعل کی, اور رفع بسا اوقات پیش کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے, اور نصب بسا اوقات زبر کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے. کیونکہ ان کا لفظ نصب دیتا ہے, اس لیے ان اللہ ہمیشہ آئے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر, ان اللہ پڑھنا منع ہے. ان اللہ تعالی ہمیشہ زبر آئے گی اس کے بعد, کیونکہ انہ نے نصب ڈالی تھی, نصب کی علامت زبر ہے. اور یہاں اللہ فاعل ہے, اور فاعل جو ہے وہ اس کی علامت رفع ہوتی ہے, یعنی فاعل رفی حالت میں ہوتا ہے. اب آپ دیکھ لیں پھر کیوں یہاں آیا ہے اللہ کے اوپر. یقطعون ما امر اللہ ہو, حکم کس نے دیا؟ اللہ نے دیا یا کسی اور نے؟ اس لیے کسی اور کو دیا. اور اگر آپ کہیں ما امر اللہ, کیا مطلب بن جائے گا؟ جو اللہ کو حکم دیا, کسی اور نے اللہ کو حکم دیا. تو ہے ہا اور ہو سے زمین آسمان کا فرق پڑ گیا. ایک جملہ درست ہے اور ایک گستاخی کا جملہ ہے. اللہ کو کون حکم دے سکتا ہے؟ اس لیے تلاوت درست پڑھنی ضروری ہے. یعنی غلطی سے بعض دفعہ زبان لوگ ٹھوکر کھا جاتی ہے, وہ اور بات ہے, لیکن بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ تلاوت درست ہو. کیونکہ بعض جگہ زیر زبر بدلنے سے مضمون ہی زیر زبر ہو جاتا ہے. ویقطعون ما امر اللہ, اور کاٹ دیتے ہیں. جی وقت ہو گیا, ابھی ہے کچھ چند منٹ ہیں. اچھا جی. یقطعون ما امر اللہ, اور وہ کاٹ دیتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے دراصل ملانے کا حکم دیا ہے, یا اللہ کے حکم کو قطع کر دیتے ہیں. جس چیز کا اللہ نے حکم دیا اس کو وہ کاٹ دیتے ہیں. اچھا آگے آ رہا ہے, یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل, وہ جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کو ملایا جائے. یعنی رحمی رشتے ہیں اور اعلیٰ اخلاقی تعلقات ہیں, انبیاء سے محبت کا رشتہ, نیک لوگوں سے رشتہ, یہ ساری چیزیں ہیں. ما امر اللہ بہ ان یوصل, وہ قطع کرتے ہیں عہد کو. کس طرح؟ اس کی ایک مثال دے رہے اللہ تعالیٰ کہ جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپس میں ملو, اکٹھے ہو, محبت کا سلوک کرو, حقوق ادا کرو, وہ ان سب کو کاٹ پھینکتے ہیں. آگے ہے, وہ یفسدون فی الارض, اور زمین میں فساد کرتے چلاتے ہیں. تو فاسق وہ ہے جو عہد باندھ کر توڑ دے, اور خصوصیت سے بنی نوع انسان کے لیے خطرہ بن جائے, بجائے اس کے کہ انسانی حقوق ادا کرے وہ انسانی حقوق غصب کرنے والا بن جائے, تعلقات کو مضبوط بنانے کی بجائے تعلقات کو توڑنے والا بن جائے, اور زمین میں فساد پھیلائے. اولئک هم الخاسرون, یہی لوگ ہیں, اولئک هم الخاسرون, یہی گھاٹا کھانے والے ہوں گے. اس فساد سے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. الخاسر کہتے ہیں گھاٹا کھانے والا، الخاسرون گھاٹا کھانے والے، اور یہ بھی رفع کی حالت ہے، گھاٹا کھانے والا خود فاعل ہوتا ہے، اپنے گھاٹے کا خود ذمہ دار ہوتا ہے، تو اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں جو گھاٹا کھانے والے ہیں، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم اللہ کا انکار کر کیسے سکتے ہو، کیف تکفرون باللہ اللہ کا، تم اللہ کا انکار کر کیسے سکتے ہو، کنتم امواتا، تم تو مردہ تھے، تمہیں تو پتہ ہی نہیں کہ پہلے کیا تھا، فاحیاکم، کسی چیز نے تمہیں زندہ کیا ہے، اور مردہ خود زندہ نہیں ہو سکتا، تو زندگی کو خالق کی علامت کے طور پر پیش کیا ہے، کیونکہ موت خود بخود زندگی میں نہیں بدل سکتی، زندگی موت کو زندگی میں بدلتی ہے، آپ مردہ چیزوں کو زندگی میں داخل کرتے ہیں وہ زندہ ہوتی جاتی ہیں، اب ایک بچہ ہے وہ مردہ چیزیں ہی کھاتا ہے نا، ہر چیز جو اس کو منہ پیٹ میں جاتی ہے وہ پک شک کے سب کچھ مردہ حالت میں تبدیل ہو چکی ہوتی ہے، اور وہ زندگی کے اندر داخل ہو کر جز بنتی جاتی ہے زندگی کا، لیکن مردہ بچے کو منہ جتنا مرضی ڈال لو ناممکن ہے کہ اس کا وجود اس کو ہضم کر کے اس مردہ چیز کو زندگی میں بدل دے، یہ قانون ہے جس ایسا سائنٹیفک قانون جس میں کوئی تبدیلی نہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ تم کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کر کیسے سکتے ہو انکار، وکنتم امواتا فاحیاکم، تم تو مردہ تھے اور مردہ خود زندہ نہیں ہو سکتا، فاحیاکم اس نے تمہیں زندہ فرمایا، ثم یمیتکم، یاد رکھنا پھر بھی مارے گا، زندگی ہمیشہ کی نہیں ہے، ثم یحییکم پھر زندہ کر دے گا، تو جس طرح پہلی زندگی میں کوئی شک ہی نہیں ہے اور مردنی سے حالت پیدا ہوئی تھی زندگی کی، تو آئندہ میں کیسا شک کر سکتے ہو، ابھی عجیب طرز کلام ہے کہ پہلی موت سے زندگی خدا کی ہستی کی دلیل، اور جب خدا کی ہستی کی دلیل قائم ہو گئی تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر شک بیوقوف والی بات رہ گئی، اس پر بھی یقین آ گیا، تو پہلی دفعہ اللہ کے یقین کے لیے دلیل باندھی ہے، دوسری دفعہ باب الموت پر یقین کے لیے اسی دلیل کو قائم کر دیا، اور دیکھیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، اللہ کا تم کیسے انکار کر سکتے ہو جبکہ تم مردہ تھے، فاحیاکم اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم پھر وہ تمہیں مارے گا، ثم یحییکم پھر وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، یعنی خدا چونکہ زندگی کا ذریعہ ہے، جب وہ ثابت ہو گیا تو آئندہ کی زندگی بھی یقینی ہو گئی، ثم الیہ ترجعون پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے، لوٹ کر تمہیں باہر اس طرف جانا ہے، هو الذی، یہ رکو ختم کر لیں جلدی، هو الذی خلق لکم، وہی ہے جو جس نے خلق لکم تمہارے لیے پیدا کیا، ما فی الارض جو کچھ بھی ہے زمین میں، جمیع سب کا سب، اب سب کا سب تو بظاہر آپ کے لیے پیدا نہیں ہوا، کیڑے مکوڑے ہیں، بے شمار ڈائناسور اور کئی مخلوقات تھیں، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ یہ سارے مر کر انسان کے فائدے کی چیزوں میں بدل جاتے ہیں، تمام جانور، تمام درخت، جو کچھ بھی زفر ہوئے، یا وہ کوئلہ بن گیا یا وہ تیل بن گیا، تو کس کے لیے پیدا کیے یا کس کے لیے مرے، انسان کے لیے، اور تو کسی نے فائدہ نہ اٹھایا، تو کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے لیے پیدا کی ہے، اور جس کی اتنی خاطر کی گئی وہ ذمہ دار بھی ہے، اسے جواب طلبیاں بھی ہوں گی، جن کو کسی کی خاطر پیدا کی وہ بیچارے کیا جواب طلبی، ان کی جواب طلبی کیسے ہوگی، وہ تو کام آ گیا خود کسی کے، جس کی خاطر یہ سارے نخرے ہوئے ہیں اس سے پوچھا بھی جائے گا، ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، پھر وہ آسمانوں پر، آسمان پر قرار پکڑ گیا، فسواهن سبع سماوات، اور اس نے اسے سات آسمانوں میں درست فرما دیا، وہ ہے بکل شئ علیم، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یہاں سوالات اٹھیں گے، بعد میں پھر موقع ملے گا تو جواب دوں گا، کہ زمین تو آسمان بننے کے بعد پیدا ہوئی ہے، اور یہاں فرمایا ہے کہ پہلے زمین مکمل کر لی، پھر سات آسمان درست کیے، اس سے کیا مراد ہے؟ وقت ختم ہو گیا، باقی پھر انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ آئندہ کب کلاس ہوگی؟